ما كان على النبي من حرج. نہیں ہے نبی پر صلی اللہ علیہ وسلم کوئی حرج. فیما فرض اللہ له, اس معاملے میں جو مقرر کیا اللہ نے اس کے لیے. سنت اللہ فی الذین خلو من قبل, اللہ کا طریقہ ہے ان لوگوں کے معاملے میں جو ان سے پہلے گزرے. پچھلے ہی واقعے کی طرف یہاں اشارہ ہے کہ چونکہ آپ کے لیے یہ نکاح حلال تھا اس لیے اس میں کوئی گناہ کی یا تنگی کی بات نہیں ہے. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا جو کیا, یعنی اپنی بہو سے جو آپ کے منہ بولے بیٹے کی بیوی تھی پہلے, ان سے جو نکاح کیا, یہ آپ نے اپنی مرضی سے نہیں کیا, اپنی خواہش سے نہیں کیا, یہ دراصل اللہ کا فیصلہ تھا. یہ نکاح آپ کے لیے حلال تھا, اس میں کوئی گناہ نہ تھا, اس لیے تنگی کی کوئی صورت محسوس نہیں ہونی چاہیے. اور یہ تو دراصل اللہ کی طرف سے مقرر تھا. فیما فرض اللہ له, یہ تو اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے فرض کیا تھا. اور اللہ کی طرف سے کسی بات کے فرض ہونے کے بعد قومی عوامی رسمی باتیں کوئی حیثیت نہیں رکھتی ہوتی. لیکن ہم عموماً ان آیات کو جو فرض کے درجے میں بھی ہیں ان پر عمل کرتے ہوئے کن چیزوں کو آڑ بنا لیتے ہیں کہ ہمارے ہاں یہ رواج نہیں, ہمارے ملک میں نہیں ہوتا, ہمارے برادری میں نہیں ہوتا, ہمارے قوم میں یہ نہیں ہوتا. ہمارے کتنے ہی معاشرتی معاملات ایسے ہیں جن کو طے کرتے وقت ہم اللہ اور اس کے رسول کا حکم نہیں دیکھتے بلکہ اس کے برعکس کیا دیکھتے ہیں کہ ہمارے خاندان برادری میں کیا ہوتا ہے. تو پھر اللہ کے بندے اور ہوتے ہیں, خاندان برادری کے بندے اور ہوتے ہیں, یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے. سنت اللہ فی الذین خلو من قبل, یہی اللہ کی سنت ان سب انبیاء کے معاملے میں رہی ہے جو پہلے گزر چکے ہیں. یعنی یہ کوئی نئی بات نہیں, پچھلے انبیاء کے معاملے میں بھی ایسا ہی طریقہ رہا ہے. یعنی گزشتہ انبیاء بھی ایسے کاموں کے کرنے میں کوئی حرج محسوس نہیں کرتے تھے جو اللہ کی طرف سے ان پر فرض قرار دیے جاتے تھے, ہاں وقت کے رسم و رواج اس کے خلاف ہی کیوں نہ ہو. یہ ہے ہر انسان کے ایمان کا امتحان. اگر غور کیا جائے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بذات خود ایک کتنے بڑے امتحان میں سے گزر رہے تھے. اپنے آپ کو ان کی جگہ رکھ کے دیکھیے کہ اگر آپ کو اسی طرح کا کوئی قانون توڑنے کے لیے کہا جائے تو آپ کا طریقہ کیا ہوگا. وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ قَدْرًا مَقْدُورًا, اور ہے اللہ کا فیصلہ طے شدہ, پورا ہو کر رہنے والا, کیونکہ اللہ کے فیصلے خاص حکمت اور مصلحت پر مبنی ہوتے ہیں, دنیاوی حکمرانوں کی طرح وقتی ضروریات پر مبنی نہیں ہوتے. اسی طرح ان کے وقوع پذیر ہونے کا وقت بھی مقرر ہوتا ہے. اس لیے اللہ کے فیصلوں کو تو عمل میں آنا ہی چاہیے. الذین یبلغون رسالات اللہ, وہ لوگ جو اللہ کے پیغامات پہنچاتے ہیں, ویخشونہ, اور اسی سے ڈرتے ہیں, ولا یخشون احدا الا اللہ, اور ایک اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے, وکفا باللہ حسیبا, اور کافی ہے اللہ حساب لینے والا. اللہ کے پیغامات پہنچاتے ہیں, پہلے آپ دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے, اس کے بعد پچھلے لوگوں کا ذکر ہے جس سے مراد انبیاء ہے, اور پھر یہاں بھی انبیاء اور ان تمام لوگوں کی بات ہے جو اللہ تعالیٰ کے پیغامات لوگوں تک پہنچاتے ہیں. ان سب کے لیے ایک عام قاعدہ ہے, وہ کیا ہے کہ وہ صرف اللہ سے ڈرا کریں. ولا یخافون لومت اللائم, کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہ ڈرا کریں. اللہ کا پیغام پہنچانے میں, اللہ کی بات منوانے میں انہیں کسی قسم کا کوئی خوف لاحق نہ ہو, کسی انسان کے تان اور تشنیع اور ملامت کی پرواہ نہ ہو, اور وہ یقین رکھے کہ وکفا باللہ حسیبا, کافی ہے اللہ حساب لینے والا. یعنی اللہ تعالیٰ اپنے علم اور قدرت اور اپنی وسعت کے اعتبار سے ہر جگہ موجود ہے, وہ اپنے بندوں کی مدد کے لیے کافی ہے. اور اللہ کے راستے میں اللہ کے دین پر عمل کرتے ہوئے جتنی بھی مشکلات آئیں, جس بھی قسم کی پریشانی سامنے آئے, ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ یہ پریشانی وقتی ہے, یہ مشکل وقتی ہے, بہت جلد ختم ہو جائے گی. اور جو لوگ اس راہ میں رکاوٹ ڈال رہے ہیں، اللہ کے حکم پر عمل نہیں کرنے دیتے، ان کو بھی اللہ تعالیٰ خود پوچھ لے گا. کفا باللہ حسیبا، حساب تو اللہ نے لینا ہے، لہذا کسی اور کی باس پرس اور کسی اور کے حساب سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. ہر طرح کے خطرے اور ہر طرح کی پریشانی میں اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے. تو بنیادی طور پر اس سارے معاملے میں جو سبق ہمیں حاصل ہوتا ہے وہ کیا ہے کہ دین اس وقت تک مکمل نہیں ہوتا جب تک کہ عبادات کے ساتھ ساتھ اپنے معاشرتی معاملات میں بھی اللہ تعالیٰ کے مقرر کردہ حدود اور اللہ تعالیٰ کے فیصلوں کی پابندی نہ کی جائے. آج ہمیں سوچنا ہے، ہم میں سے ہر ایک کو اپنا جائزہ لینا ہے کہ کیا میری اطاعت صرف ریچولز کی حد تک ہے، یا پھر میں اللہ اور اس کے رسول کی پیروی کرتی ہوں زندگی کے باقی معاملات میں بھی، خواہ وہ شادی بیاہ کی رسموں کا معاملہ ہو، یا جینے مرنے سے متعلق رسمیں ہوں، یا کسی بھی اور موقع کی، یا بچے کی پیدائش وغیرہ کے معاملے میں بات ہو. اگر ہم اپنے معاشرے کا جائزہ لیں تو یہ حقیقت کھل کے سامنے آتی ہے کہ ہمارے ہاں دینداری کس کو سمجھا جاتا ہے؟ صرف نماز روزہ کرنے کو. بہت سے لوگ پانچ وقت کی نمازوں کے ساتھ تہجد کے پابند بھی ہوں گے، حتیٰ کہ ان کے چہروں پر سجدوں کی کثرت کے نشان بھی ہوں گے، صدقہ خیرات بھی کرتے ہوں گے، ہر سال عمرے کو جائیں گے، حج کثرت سے کریں گے، لیکن جب ان کے ہاں کوئی شادی بیاہ کی رسم ہوگی تو اس معاملے میں وہ اللہ کی سنت اور اللہ کے طریقوں کو چھوڑ کر غیر قوموں کی نقالی کو معیوب نہ سمجھیں گے. اب دیکھیں بہت سے ایسے گھرانوں میں جہاں اللہ اور اس کے رسول کا نام لیا جاتا ہے، جہاں بڑے بڑے عالم لوگ موجود ہوتے ہیں، کیا یہ چیز عام دیکھنے میں نہیں آئی کہ شادی بیاہ کے معاملات اور رسم و رواج اور خواہشات کی پورا کرنے کا جب وقت آتا ہے تو سیدھے سیدھے پھسل جاتے ہیں، یہ کہہ کر کہ یہ تو ہماری ذاتی زندگی کی بات ہے اور شادی تو ایک ہی دفعہ ہوتی ہے اور یہ تو خوشی کا موقع ہے. اس وقت خواب مشرقین کے طریقوں کی پیروی ہو یا یہود و نصارہ کے طریقوں کی پیروی، اس کو خوشی خوشی کرتے ہیں. ہم سب کو اپنے اپنے طرز عمل کی، اپنے اپنے طریقوں کے جائزہ لینے کی ضرورت ہے. یعنی ایک طرف اگر ہم نماز پڑھیں اور دوسری طرف غیر مسلموں کے تہوار سیلیبریٹ کریں تو یہ کس قسم کا اسلام ہے؟ اسلام صرف مسجد میں بند نہیں ہے، اسلام صرف چند ریچولز میں قید نہیں کیا گیا، اسلام تو پورے طریقے زندگی کا نام ہے. ادخلوا فی السلم کافتن کا مطالبہ کرتا ہے. جہاں آپ نماز میں اللہ کی عبادت کر رہے ہوتے ہو وہاں نکاح، حقوق کے دینے اور شادی بیاہ کے معاملات میں بھی اس بات کو لازمن مد نظر رکھنا ہوگا کہ اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی تو نہیں ہو رہی. ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما. محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں، مگر وہ اللہ کے رسول اور خاتم النبیین ہیں اور اللہ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے. یہ بات پچھلی آیات کے تتمے کے طور پر آئی ہے. کیا مراد ہے؟ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے رجال میں سے کسی کے باپ نہیں، اس لیے وہ زید بن حارثہ کے بھی باپ نہیں ہے جس پر انہیں مرید کان بنایا جا سکے کہ انہوں نے اپنی بہو سے نکاح کیوں کیا، بلکہ وہ ایک زید تو کیا تمہارے مردوں میں سے کسی کے بھی باپ نہیں، کیونکہ زید تو حارثہ کے بیٹے تھے، آپ نے انہیں صرف منہ بولا بیٹا بنایا تھا اور جاہلی دستور کے مطابق انہیں زید بن محمد کہا جاتا تھا، حقیقتاً وہ زید بن محمد نہ تھے. اور جب یہ آیت اتری ادعوہم لآبائہم تو حضرت زید کو بھی زید بن محمد پھر نہیں کہا جاتا تھا، بلکہ دوبارہ سے زید بن حارثہ کہا جانے لگا، ان کا اصلی نام درست کر لیا گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضرت خدیجہ سے تین بیٹے ہوئے، قاسم، طاہر، طیب، اور ایک بیٹا ابراہیم حضرت ماریہ قبطیہ سے ہوا، لیکن یہ سب کے سب بچپن میں ہی فوت ہو گئے، ان میں سے کوئی بھی رجولیت کی عمر کو نہیں پہنچا، یعنی رجال میں شامل نہیں ہوئے. اس لیے لڑکوں میں کوئی بھی سلبی اولاد بڑی عمر کو نہیں پہنچی. ولکن رسول اللہ، لیکن آپ تو اللہ کے رسول ہیں. تو اللہ کے رسول ہونے کا مطلب کیا ہے؟ کہ آپ کی ذمہ داری تو بہت بڑی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پیغامات کو لوگوں تک پہنچائیں اور ان پر عمل کرانے کے لیے خود عمل کر کے دکھائیں. اس لیے آپ کو یہ نکاح کرنا لازم تھا. یہ جو کچھ ہوا اللہ کے حکم سے ہوا. اب ایک بات اور بھی سامنے آتی ہے کہ آپ اللہ کے پیغمبر تھے لیکن آپ کی زندگی میں بے پناہ اتار چڑھاؤ تھے. کہاں وہ باہر کی فوجوں سے مقابلے, کہاں یہود سے مقابلہ, کہاں گھر کی زندگی میں ازواج مطہرات کے ساتھ احسن سلوک, پھر اس کے بعد معاشرتی رسم و رواج کو توڑنا. اسلام کا پورا جامع نقشہ ہمارے سامنے آتا ہے اور اس میں سب سے بڑھ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قربانیاں نظر آتی ہیں. حالانکہ آپ کے پاس وہی آتی تھی لیکن اس کے باوجود آپ عام انسانوں کی طرح رہتے سہتے تھے. یہ کس لیے تھا؟ تاکہ ہر شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اپنے لیے اسوہ حسنہ تلاش کر سکے. اس دنیا میں ہم سب کو مختلف طرح کے حالات کا سامنا ہوتا ہے اور ہم سب کو ایک بہترین رہنمائی کی ضرورت پیش آتی, اور وہ بہترین رہنمائی ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہی میں ملتی ہے. وخاتم النبیین, اور آپ خاتم النبیین ہیں. خاتم مہر کو کہتے ہیں اور مہر لگانا کسی چیز پر سب سے آخری عمل ہوتا ہے. مراد اس سے کیا ہے کہ آپ پر نبوت اور رسالت کا خاتمہ کر دیا گیا. آج کے بعد جو بھی نبوت کا دعویٰ کرے گا وہ نبی نہیں ہوگا بلکہ کذاب و دجال ہوگا. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں, آپ کے بعد رسول تو کیا کوئی نبی بھی آنے والا نہیں. چونکہ آپ کے بعد کوئی اور آنے والا نہیں تھا اس لیے تمام بری رسومات اور معاشرتی اونچ نیچ کی اصلاح آپ ہی کو کرنی تھی, اور ضروری تھا کہ آپ اپنا عملی نمونہ اس میں پیش کریں تاکہ دیگر مومنوں کو ایسا کرنے میں کوئی پریشانی لاحق نہ ہو. آپ ہی کے ہاتھوں دین کی تکمیل ہوئی اور اسی وجہ سے ہر چیز جو بگڑی ہوئی تھی اس کو آپ نے درست فرمایا. لوگوں کو بتایا بھی جا رہا ہے کہ لوگوں معاملات کو اپنے مفروضات کی روشنی میں نہیں دیکھو بلکہ ان کے اصل منصب کی روشنی میں دیکھو کہ ان کا مقام اور معیار کیا ہے, آپ کی ذمہ داریاں کیا تھی. آپ ایک طرف اللہ کے رسول ہیں, دوسری طرف خاتم النبیین ہیں, اس لیے آپ کو دنیا سے ان تمام خرابیوں کو دور کرنا ہے اور تمام لوگوں کے لیے بہترین مثال بننا ہے. اس لیے پیچھے جو کچھ ہوا وہ اللہ کے فیصلے کے مطابق ہوا. وکان اللہ بکل شیء علیما, اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر مکمل علم رکھنے والا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کو سب پتا ہے کہ آپ کے بعد چونکہ اور نبی نہیں آئے گا اس لیے جو کچھ کرنا ہے اصلاح کے کام میں سے وہ ابھی کرنا ہے. اس آیت کی روح سے ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہاں پر لفظ خاتم النبیین استعمال ہوا ہے. خاتم کا معنی مہر ہے, اور مہر بمانا سٹیمپ نہیں بلکہ سیل ہے. سیل جو کسی چیز کو سر بمہر کرنے کے لیے مکمل طور پر بند کرنے کے لیے استعمال ہوتی ہے. جیسے عام زبان میں بھی ہم کہتے ہیں کہ فلاں چیز سیل کر دی گئی, یعنی پوری طرح بند کر دی گئی. اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا خاتم النبیین ہونے کا مطلب کیا ہے کہ آپ کی رسالت سے انبیاء علیہ السلام کی آمد کا سلسلہ ختم ہو گیا ہے. آئیے دیکھتے ہیں کہ اس بات کی کیا حقیقت ہے. مسلمان ہونے کی حیثیت سے یہ ضروری ہے کہ انسان کا عقیدہ درست ہو. ہر مسلمان کے لیے یہ بات انتہائی اہم ہے کہ اس کے عقیدے میں کسی قسم کا جھول نہ ہو, کیونکہ عقیدے پر ہی باقی دین کی بنیاد بنتی ہے. اگر وہاں کسی قسم کا کوئی نقص واقع ہو گیا یا کوئی بھی ایسی چیز پائی گئی جو قابل قبول نہ ہوئی تو باقی اعمال کے برباد ہونے کا بھی اندیشہ ہے. آپ سب جانتے ہیں کہ ایک شخص کو اسلام کے دائرے میں داخل ہونے کے لیے سب سے پہلے اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے کی ضرورت ہوتی ہے, آمنت باللہ, اس کے بعد وملائکتہ, اس کے تمام فرشتوں پر ایمان, وکتبہ, اور اس کی تمام کتابوں پر جو اس نے بندوں کی ہدایت کے لیے دنیا میں مختلف ادوار میں مختلف پیغمبروں پر بھیجی، ان پر ایمان، اور رسول ہی اور تمام رسولوں پر ایمان، اسی طرح والیوم الاخر آخرت کے دن پر ایمان، والقدر خیرہ و شرہ اچھی بری تقدیر پر ایمان، والبعث بعد الموت اور موت کے بعد دوبارہ جی اٹھنے پر ایمان، جو اصل میں ایمان بالآخرت ہی کا حصہ ہے. اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ مسلمان کہلانے کے لیے تمام رسولوں کو ماننا ضروری ہے، اور رسولوں پر ایمان اس وقت تک مکمل نہیں ہو سکتا جب تک کہ رسولوں کی پہچان نہ ہو. کسی بھی شخص کا رسول ہونا اور نہ ہونا برابر نہیں. اسی طرح جو شخص رسول نہیں اس کو رسول ماننا بھی اتنا بڑا گناہ ہے جتنا کسی رسول کا انکار کرنا. اس آیت کی روح سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر تمام انبیاء کا، رسول تو درکنار، انبیاء کا سلسلہ بھی منقطع ہو گیا، ختم ہو گیا، اس لیے کہ آپ پر دین مکمل ہو گیا. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، آج میں نے تمہارا دین تمہارے لیے مکمل کر دیا اور تم پر اپنی نعمت تمام کر دی، پوری کر دی. ورضیت لکم الاسلام دینا، اور تمہارے لیے دین اسلام کو پسند کیا. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اب انسانوں کی ہدایت اور بھلائی کے لیے جس رہنمائی کی ضرورت تھی اللہ تعالیٰ نے وہ مکمل طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے رہتی دنیا تک کے لوگوں کو وہ عطا کر دی. اب اس میں کسی بھی مزید اضافے کی نہ ضرورت ہے اور نہ ہی گنجائش ہے، اور جب رہنمائی مکمل ہو چکی، دین مکمل ہو چکا، تو کسی نئے رسول یا نبی کے آنے کی ضرورت بھی باقی نہیں رہی. اب اس کے بعد انبیاء کا کام، انبیاء کا مشن آپ کی امت نبھائے گی. امت کی یہ ذمہ داری رکھی گئی کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے پیغام کو لوگوں تک پہنچائے اور آگے بڑھائے. ہم دیکھتے ہیں کہ اس دنیا میں سب سے پہلے پیغمبر حضرت آدم علیہ السلام تھے، جو پہلے انسان بھی تھے. اس کے بعد مسند احمد کی روایت کے مطابق دنیا میں تقریباً 1,24,000 پیغمبر آئے، اور قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِن مِّن قَرْيَةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ، کوئی بستی ایسی نہیں گزری کہ جس میں کوئی ڈرانے والا، خبردار کرنے والا، یعنی کوئی پیغمبر نہ بھیجا گیا ہو. اللہ تعالیٰ نے ہر علاقے اور ہر دور کے لوگوں کی ہدایت کی ضرورت کے لیے یہ سلسلہ جاری رکھا، لیکن ہر پیغمبر اپنے خاص وقت کے لیے، اپنے خاص علاقے کے لیے اور خاص دور کے لیے ان کی مخصوص ضروریات پوری کرنے کو آیا، کیونکہ اس وقت دنیا باہم مربوط نہ تھی. دنیا کے مختلف علاقوں میں الگ الگ اپنی اپنی ریاستیں تھیں، اپنے اپنے طور طریقے تھے، اپنی اپنی زبانیں، اپنے اپنے کلچر، اور ان کو اکٹھا کرنے والی کوئی چیز نہ تھی، یعنی باہم کمیونیکیشن کے ذرائع نہ تھے. ایک بات سب تک پہنچانی بہت وقت مشکل تھی، اس لیے وقت کی ضرورت کے مطابق مختلف پیغمبر آئے. بعض اوقات ایسا بھی ہوا کہ ایک پیغمبر کو جب لوگوں نے جھٹلایا تو اللہ تعالیٰ نے اس کی تائید کے لیے دوسرا پیغمبر بھی بھیجا. اسی طرح بعض بستیوں میں دو دو رسول اکٹھے بھی بھیجے گئے، مثلا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہی حضرت ہارون علیہ السلام کو بھی مبعوث کیا گیا، جو کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی درخواست پر تھا، لیکن وہ دونوں ہی فریضہ رسالت نبھانے کے لیے اکٹھے فرعون کے دربار میں گئے تھے. سورۃ یاسین سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ایک اور بستی میں بھی اللہ تعالیٰ نے دو اکٹھے پیغمبر بھیجے. اذ ارسلنا الیہم اثنین فکذبوہما فعززنا بثالث، کہ جب ہم نے ان کی طرف دو پیغمبر بھیجے، انہوں نے دونوں کو جھٹلا دیا، تو ہم نے ایک تیسرے کے ذریعے ان کی تائید کی، ان کو قوت بخشی. تو اس طرح پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مخصوص انسانوں کی نفسیات اور ضرورت کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک یا ایک سے زائد پیغمبر بھیجے. بعض اقوام میں ہم دیکھتے ہیں کے بے شمار پیغمبر آئے. مثلاً بنی اسرائیل کے بارے میں ایک روایت میں آتا ہے کہ تقریباً 40,000 پیغمبر بھیجے گئے ان کی طرف, یعنی کچھ اقوام کی طرف زیادہ یا کچھ کی طرف کم, حسب ضرورت تعداد میں فرق ہو سکتا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت کا سلسلہ کبھی ختم نہیں کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر دنیا ایک ایسے موڑ پر پہنچ چکی تھی, اتنی میچیور ہو چکی تھی, اللہ تعالیٰ کو معلوم تھا کہ آئندہ کمیونیکیشن کے ایسے ذرائع وجود میں آنے والے ہیں کہ ایک شخص کی بات ایک ہی وقت میں پوری دنیا تک پہنچائی جا سکتی ہے. اور پھر دیگر مصلحتیں اللہ تعالیٰ خود سمجھتے ہیں, اس لیے اللہ تعالیٰ نے تاریخ کے اس دور پر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک ایسی کتاب کے ساتھ مبعوث کیا کہ جو کتاب بھی باقی ہے اس کتاب کی حفاظت کا ذمہ بھی اللہ تعالیٰ نے خود لیا. اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ, کہ اس ذکر کے نازل کرنے والے ہم ہیں اور یقیناً ہم ہی اس کی حفاظت بھی کرنے والے ہیں. اس کتاب کی خاص حفاظت کیوں کی گئی, قیامت تک کے لیے یہ باقی کیوں رکھی گئی؟ تاکہ لوگوں کی ہدایت کا سلسلہ چلتا رہے. سورۃ فرقان میں بھی اللہ تعالیٰ اس کتاب کے بھیجے جانے کا مقصد کیا بتاتے ہیں, لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيرًا, تاکہ یہ تمام جہانوں کو تمام لوگوں کو خبردار کرے. ایک اور جگہ پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے فرمایا گیا, قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا, کہہ دیجئے اے لوگوں میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول ہوں. اس کے برعکس ہم دیکھتے ہیں کہ دیگر پیغمبر ہمیشہ جب لوگوں سے خطاب کرتے ہیں تو کیا کہتے ہیں, یا قومی, اے میری قوم, یعنی ان کی رسالت اپنی قوم تک محدود تھی, جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت صرف اپنی قوم یعنی عربوں کے لیے نہیں بلکہ اوہی الیہ ھذا القرآن لانذرکم بہ ومن بلغ, کہ مجھے یہ قرآن اس طرح وحی کیا گیا ہے کہ جس کے ذریعے میں تم کو بھی خبردار کروں اور جس جس کو پہنچے. یعنی گویا آپ کی رسالت صرف اہل عرب کے لیے نہ تھی بلکہ تمام دنیا کے لیے تھی, آپ کے وقت کے لوگوں کے لیے بھی, آپ کے زمانے کے لوگوں کے لیے بھی, ہاں وہ عرب ہو یا عجم, اور اسی طرح آج کے بعد رہتی دنیا تک قیامت تک کے لوگوں کے لیے آپ کی رسالت کافی تھی. ان حالات میں ہم دیکھتے ہیں کہ نہ کسی نبی کے آنے کی ضرورت ہے, نہ کسی رسول کے آنے کی ضرورت ہے, نہ کسی کتاب کے آنے کی ضرورت ہے. دین مکمل ہو چکا ہے اور ہمارے پاس مکمل محفوظ شکل میں موجود بھی ہے. نیا پیغمبر بھیجنے کی ایک ضرورت یہ بھی ہوا کرتی ہے کہ پہلے پیغمبر کی تعلیمات مٹ چکی ہوں. ہم دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہر بحرف محفوظ ہیں, کسی نئے پیغمبر سے آنے کی ضرورت نہیں کہ وہ ان کو آ کے ریوائیو کرے. اللہ کی ہدایت دنیا میں موجود ہے, ضرورت اس بات کی ہے کہ انسانیت اس ہدایت سے فائدہ اٹھائے اور اس کو اپنے دور کی ضروریات کے مطابق سمجھے اور اس کو اپنے اوپر اپلائی کرے. ایک بات یہ کہ ہر پیغمبر نے اپنے بعد آنے والے پیغمبر کی بشارت بھی دی, اور خاص طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی بشارت مختلف کتابوں میں مختلف انبیاء کے ذریعے دی گئی. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ پورے قرآن پاک میں آپ کے بعد کسی اور پیغمبر کے آنے کی کوئی خبر, خوشخبری یا کوئی بھی معلومات ہمیں نہیں ملتی. تو یہ بھی اس بات کی دلیل ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت یا آپ کی نبوت کے بعد اور کوئی نبوت نہ ہوگی. بہرحال یہ تو تھی چند تمہیدی یا ابتدائی باتیں پیغمبری کی ضرورت یا رسالت کے کانٹیکسٹ میں, کہ پیغمبر کیوں آتے ہیں, کب آتے ہیں, کیا لاتے ہیں. جب ہم لغت میں خاتم کا لفظ دیکھتے ہیں تو معنی کچھ یوں بنتے ہیں, ختم العمل کا معنی ہوتا ہے فرغ من العمل, کام سے فارغ ہو گیا. ختم الاناء کا معنی ہے برتن کا منہ بند کر دیا اور اس پر مہر لگا دی. کس لیے ایسا کیوں کیا جاتا ہے؟ تاکہ نہ کوئی چیز اندر جائے اور نہ ہی اس سے نکلے. ختم الکتابہ کا مطلب ہے خط بند کر کے اس پر مہر لگا دی تاکہ خط محفوظ ہو جائے. عموماً جب کوئی قیمتی چیز ڈاک کے ذریعے بھیجی جاتی ہے تو اس کو بند کر کے اس پر سیل لگائی جاتی ہے اور خاص قسم کے نشان لگائے جاتے ہیں تاکہ اگر کوئی کھولے تو راستے میں پتہ چل جائے. عموماً امتحانی پرچہ جات وغیرہ باقاعدہ سیل کر کے بھیجے جاتے ہیں. اسی طرح ختم علی القلب کا لفظ استعمال ہو تو معنی ہوتا ہے دل پہ مہر لگا دی, جیسے قرآن پاک میں آتا ہے ختم اللہ علی قلوبہم, دل پہ مہر لگا دی, نہ کوئی بات اس کی سمجھ میں آئے اور نہ پہلے سے جمی ہوئی کوئی بات اس میں سے نکل سکے. اسی طرح ختام کل مشروب کا معنی ہوتا ہے وہ مزہ جو کسی چیز کو پینے کے بعد آخر میں محسوس ہوتا ہے. خاتمۃ کل شیء عاقبتہ وآخرتہ, ہر چیز کے خاتمے سے مراد اس کی عاقبت اور آخرت ہے. ختم الشیء بلغ آخرہ, کسی چیز کو ختم کرنے کا مطلب کیا ہے, اس کے آخر تک پہنچ جانا. اسی طرح ختم قرآن کب ہوتا ہے, جب پڑھتے پڑھتے آپ آخر تک پہنچ جائیں, اس سے پہلے نہیں ہوتا. اسی طرح خاتم القوم کہتے ہیں آخرہم یعنی ان کا آخری شخص. تو یہ لغت کی تین کتابوں میں معنی پائے جاتے ہیں, لسان العرب, قاموس اور اقرب الموارد میں.